حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیے محمد والے. پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. قرآن و اہل بیت اطہار نے تقوی کی بار بار اور شدت کے ساتھ تاکید کی ہے. ایک آیت میں خداوند عالم نے فرمایا کہ اللہ نے لباس کو نازل کیا تاکہ تم اپنے بدن چھپا سکو، اور اس لباس سے مراد یہ ظاہری لباس ہے کہ جو میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے. لیکن اس لباس کے تذکرے کے فوراً بعد فرمایا لباس التقوی ذلک خیر، کہ یہ بات جان لو کہ سب سے بہترین لباس جو حقیقت میں تمہیں ڈھانپتا ہے، تمہارے عیب چھپ جاتے ہیں، تمہارے عیب ختم ہو جاتے ہیں، وہ لباس تقوی کا لباس ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آواز نہیں آ رہی. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے. کسی شخص کے پاس دنیا بھر کے بہترین لباس ہو، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وسائل ہیں، اور وہ پوری دنیا کے بہترین لباس خرید لے، لیکن بعض اوقات خداوند عالم اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے، جتنے بہترین لباس پہننا چاہتا پہن سکتا تھا پہنتا تھا، لیکن وہ سارا مال، وہ سارے لباس جب اللہ نے اس کو رسوا کیا تو اس کے عیب نہیں چھپا سکے. ان دنوں میں آج کل جو دن گزر رہے ہیں پاکستان میں، اللہ نے ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت کو اس قوم کے لیے عبرت بنایا ہوا ہے، جس پر الزام یہ ہے کہ اس نے ناجائز طریقے سے پاکستان کے اندر سے پیسہ باہر منتقل کیا اور جائیدادیں بنائی. خداوند عالم کی طاقت کیا ہوتی ہے، کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا، کتنے لوگوں نے ووٹ دیا، اقتدار ہاتھ میں ہے، لیکن جب خداوند عالم نے چاہا کہ اس کے عیب برملا ہو جائیں تو آج پاکستان کا بچہ بچہ اس کا مذاق بنا رہا ہے. تو یہ خدا دکھاتا ہے کہ جو تم نے جمع کر لیا ہے اپنے پاس، چاہے مال کی شکل میں ہو چاہے اقتدار کی شکل میں ہو، جب خداوند عالم یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کسی مالدار کو، کسی صاحب اقتدار کو رسوا کرنا ہے یا ہلاک کرنا ہے، تو پھر اس کے پاس موجود کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آتی۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے عیب چھپ جائیں تو پھر اس ظاہری لباس کی خوبصورتی سے زیادہ لباس تقویٰ کی خوبصورتی کی فکر کرو۔ تقویٰ کا لباس نہ صرف تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا بلکہ یہ اتنا زبردست لباس ہے کہ جن عیبوں کو یہ چھپاتا ہے، فقط چھپاتا نہیں ہے، ختم بھی کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، اور ان عیبوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا، اللہ کی مغفرت کا سبب بھی لباس تقویٰ بن جاتا ہے۔ خداوند عالم اس صفت تقویٰ کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس پہلے خطبے میں چند نکات ایک انتہائی اہم موضوع کی نسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے انتظار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ امام کے ظہور کے لیے کچھ نشانیاں چاہیے کہ جب وہ نشانیاں محقق ہو جائیں گی تو امام تشریف لے آئیں گے۔ یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں، اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں دو طرح کی نشانیوں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہے، اور وہ نشانیاں کون سی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہیں۔ امام کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا، امام کے ظہور سے پہلے وہ ہوگا، اور یہ توجہ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو اس واقعے کی نسبت سے حدیثیں بھی مل جاتی ہیں جو ماشاءاللہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر فارورڈ ہوتی ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ مرا تو بعض مومنین نے شروع کر دیا کہ اس بادشاہ کے بارے میں حدیث ہے کہ جب یہ مرے گا تو امام زمانہ آ جائیں گے، ابھی تک نہیں آئے، اور یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی واقعہ دنیا میں ہوتا ہے تو مومنین یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب امام زمان آنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دو قسم کی نشانیاں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک نشانیاں وہ ہیں کہ جو خود بخود زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ حادثات ہیں جو پیش آئیں گے، اور جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ظہور قریب آ گیا۔ اس قریب ہونے کا معنی یہ دقیق نہیں ہے کہ قریب آ گیا، ان نشانیوں کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا امام نہیں آئیں گے، یعنی پہلے ہوگا یہ پھر امام آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہو گیا تو اب قریب آ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں پچھلے گزشتہ سالوں میں کہ جناب کسی نے کہا اگلے سال آ رہے ہیں، کسی نے کہا پانچ سال بعد آ رہے ہیں، کسی نے کہا دس سال بعد آ رہے ہیں، کسی نے کہا پندرہ سال بعد، بیس پچیس سال گزر گئے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے کچھ کام اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو اس قوم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو امام کی منتظر ہے، اور جب تک وہ قوم اپنے اندر وہ صفات پیدا نہیں کرے گی آپ دعائیں مانگتے رہیں امام تشریف نہیں لائیں۔ جب تک اس قوم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا خداوند عالم کی رحمت کے نزول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بندہ خود رکاوٹ بنتا ہے۔ امام اللہ کی رحمت ہے، امام نظام عدل قائم کریں گے، خدا چاہتا ہے دنیا میں نظام عدل قائم ہو، لیکن خدا دیکھ چکا ہے کہ 11 امام ان انسانوں کو عطا کیے، کسی ایک کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے انہوں نے بھی وفاداری نہیں کی. آئمہ کو جیلوں میں رکھا گیا, آئمہ کو گھروں میں نظر بند کیا گیا, اور وہ فرمایا کرتے تھے اگر اتنے افراد بھی ہو جائیں تو ہم قیام کریں گے, اگر اتنی تعداد میں بھی مخلص مل جائیں تو ہم قیام کریں گے. اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے اس وقت بھی ہزاروں ہوا کرتے تھے, لیکن وہ شیعہ نہیں تھے جن کا آئمہ کو انتظار تھا. تو آج بھی ہم جو کہتے ہیں ہمیں انتظار ہے امام کا, اصل میں امام کو ہمارا انتظار ہے. ہم انتظار میں کس چیز کی ہیں؟ یہ نشانی ظاہر ہو, یہ نشانی ظاہر ہو, یہ نشانی ظاہر ہو, فلان شخص مرے, فلان جگہ پر یہ جنگ ہو, اور ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے کہ خدا منتظر ہے کہ تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو کہ جب وہ اپنا آخری ذخیرہ میں تمہاری طرف بھیجوں تو اس کا استقبال ایک قدر دان اور معرفت والی قوم کرے. وہ بے معرفت لوگ نہ ہوں جو اپنا نام تو رکھتے ہیں مومن, لیکن پچھلے 11 اماموں کی طرح وہی سلوک کرے اس امام کے ساتھ کہ جو پچھلے 11 کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک معروف حدیث کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ, بنیادی ترین نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. ہمیں بہت شوق ہے, بہت دعا کرتے ہیں کہ امام تشریف لائیں. اگر توجہ کریں تو اللہ کے رسول نے دو چیزوں کی طرف ہماری توجہ کروانا چاہی ہے, شدت کے ساتھ, تاکید کے ساتھ, کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنے بعد کتنی چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. دو, ایک اللہ کی کتاب قرآن, ایک میرے اہل بیت, اور ان اہل بیت میں سے اس آخری امام کا ہمیں انتظار ہے. خدا سوال کرے, اگر خدا ہم پر ہم سے پوچھے کہ تم وہ نہیں ہو کہ جو میرے اس آخری ذخیرے کی قدر کرو, کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کی دعائیں مانگتے ہو, اور جو میری کتاب تمہارے پاس ہے اس کو تم لفٹ بھی نہیں کرواتے. قرآن اور اہل بیت ہے یا نہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو تھامے رکھنا, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری اہل بیت اطہار. اب ہم دعا کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان ظاہر موجود نہیں ہے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو جو موجود ہے, خدا کہے گا جو موجود ہے اس کی تو تم بے قدری کر رہے ہو, تو جو تمہارے درمیان موجود نہیں ہے اس کو میں کیوں بھیجوں؟ میں تو ایک چیز جو تمہارے درمیان موجود ہے اس سے تمہیں آزما رہا ہوں, پہلے اس کی قدر کرو. میں تمہارے معاشرے میں اس کی تعلیمات کو دیکھوں, میں تمہاری زبانوں پر اس کی آیات کو دیکھوں. لغویات, گفتگو, بےہودہ باتوں کی جگہ, بے مقصد باتوں کی جگہ, دنیا پرستی کی باتوں کی جگہ, میں اپنے قرآن کی آیات تمہاری زبانوں پر, تمہاری اولادوں کی زبانوں پر, تمہارے بچوں, تمہاری بچیوں کی زبانوں پر, پہلے میں اپنے قرآن کی آیات دیکھوں, ان کے ذہنوں میں پہلے قرآن کے افکار دیکھوں, تو میں اپنے امام کو بھیجوں گا. لیکن اگر تم اس پر تیار نہیں ہو کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو تو پھر انتظار کرو. تم وہ نسل نہیں ہو کہ جس کو میں وہ امام عطا کروں, وہ کوئی اور نسل ہوگی کہ جو بیدار ہوگی, جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گی, اس کی قدر شناس ہوگی, اس کے بعد اس با معرفت قوم کے لیے امام زمانہ تشریف لائیں گے. بے معرفت لوگوں کو اللہ آزما چکا, غیر ذمہ دار, دینی غیر ذمہ دار, جو دنیا کے کاموں کو تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں لیکن جو ہدف دین قرار دیتا ہے, جس ہدف کے لیے امام حسین نے قیام کیا, جس ہدف کے لیے علی مرتضیٰ نے صبر کیا, جس وہ ہدف کے جو دین انسان کے لیے قرار دیتا ہے, اور جو ہدف ہمیں قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے, جب تک ہماری زندگیوں میں وہ ہدف نہیں آئے گا اللہ اس امام کو ہماری طرف نہیں بھیجے گا. جب وہ قوم پیدا ہو جائے گی کہ جو اس دنیا سے اتنا ہی لے جتنا ضرورت ہے, اور جس کا ہم و غم وہی ہو کہ جو اس کے آئمہ نے اسے سکھایا ہے, جب وہ نسل پیدا ہو جائے گی, جب ہم خود اور اپنی نسل کی اس طرح تربیت کریں گے تو امام تشریف لائیں گے. ورنہ یاد رکھیے, قرآن کریم نے گواہی دی ہے سورہ بقرہ میں کہ تم سے پہلے ایک قوم ایسی گزر چکی کہ جو اللہ کے آخری نبی کی منتظر تھی، اور وہ اپنے دشمن اپنے زمانے کے کافروں کو کہا کرتے تھے کہ تم جو ہم پر ظلم کرتے ہو، ہم ایک نبی کے انتظار میں ہیں، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان ظلموں کا تم سے بدلہ لیں گے اور اللہ اس نبی کے ساتھ ہمیں تم پر فتح عطا کرے گا. لیکن قرآن نے فرمایا کہ جب وہ نبی آیا جس کو یہ جانتے تھے تو انہوں نے اس کو ماننے کی جگہ اس کا انکار کر دیا. اور اس انکار کا سبب قرآن کیا بتاتا ہے؟ بنی اسرائیل، مدینہ کے وہ یہودی کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ ان کو ان کے علماء نے بتایا تھا، ان کی کتابوں میں، دینی کتابوں میں موجود تھا کہ فلان سرزمین پر اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ اس دنیا کی کامیاب ترین قوم ہو. تو یہ لوگ ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آ کے بس گئے. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جب اللہ کا نبی آیا تو یہ ایمان لائے سوائے ایک قلیل تعداد کے، کہ جو دنیا میں مست نہیں تھی، جن کے معیار دنیا کے معیار نہیں بن گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا. اور باقی اکثریت یہود کی آپ کو تاریخ معلوم ہے، آپ کو خیبر کی تاریخ معلوم ہے، آپ کو مدینہ کے یہودیوں کی تاریخ معلوم ہے، اکثر نے اس نبی کا جس کے انتظار میں یہاں بیٹھے تھے اس کا انکار کر دیا. اس کا سبب قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ اس کا سبب قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب جو ان کو عطا کی گئی تھی تورات، اس کو ترک کر دیا تھا، اس کو اپنے علماء کے لیے چھوڑ دیا تھا. یہ اس کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، اس کتاب کی زبان کہ جو عبری زبان تھی، اس زبان کو انہوں نے ترک کر دیا تھا. اور اس زمانے کی دنیا داری کی زبان، جو اس معاشرے کی زبان تھی جس میں بزنس ہوتا تھا، جس سے مال ملتا تھا، کاروبار ہوتا تھا، جو عربی زبان تھی، وہ زبان سیکھ لی تھی. لہذا تورات سے کٹ گئے تھے، جو آج ہماری حالت ہے. جیسے ہم قرآن سے کٹ گئے ہیں، جس زبان سے دنیاوی فائدے ملتے ہوں ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی آئے اور ہمارے بچوں کو بھی آئے، لیکن جس زبان سے آخرت کے فائدے ملتے ہیں، اس زبان کا سن کر ہی ہم کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ زبان بھی سیکھی جا سکتی ہے اور اس کے سیکھنے کا کیا فائدہ ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. تو قرآن کریم تکلف نہیں کرتا، اللہ تکلف نہیں کرتا، نہ اللہ ڈرتا ہے کہ میری بات سے کوئی بدک جائے گا. خدا بند عالم بے نیاز ہے. یہی سورہ جمعہ کہ جو آپ ہر نماز جمعہ میں سنتے ہیں، جن لوگوں نے تورات کو لفٹ نہیں کروائی، اللہ نے کوئی تکلف نہیں کیا، ان کے بارے میں گدھے کی مثال دیتے ہیں. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان کی مثال جن پر ہم نے تورات حمل کی تھی، تورات دی تھی ان کو کہ پکڑو، تھامو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں قائم کرو. کب قائم ہوگی؟ جب پہلے میرے دماغ، پہلے میں اپنے اس مختصر سے قد پر اللہ کی کتاب کو نافذ کروں گا، اور اس کے بعد میں توقع کر سکتا ہوں کہ میں دوسروں کو ہدایت کروں. اور مجھے یاد آ رہا ہے اس عظیم حقیقتاً فرزند شہید کربلا، شہید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ وآل اللہ مقامہ، ایک پلید ڈکٹیٹر کے دور میں، اس کی حکومت کے دور میں، شہید حسینی نے ایک اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ یہ دھوکے باز، یہ پاکستانی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کہتا ہے میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا توجہ کرے پاکستانی قوم کہ جو شخص اپنے اس چھوٹے سے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی سرزمین پاکستان پر اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ اس لیے شہید کروایا گیا تھا. تو جب تک ہم اپنے ان مختصر قدوں پر، جنہوں نے کچھ عرصے کے بعد خاک میں مل جانا ہے، جب تک اس دی گئی مہلت میں ہم اپنے اس قد پر اللہ کی کتاب کی تعلیم کو نافذ نہیں کرتے، اپنے اعمال اس کے سائے میں نہیں لاتے، ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو، اس معاشرے کو اس طرح کر دیں؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرو، اس کا سب سے پہلا سٹیپ حقیقت جاننا ہے. اللہ کا قانون پتہ ہوگا تو عمل کریں گے نا، آنکھیں ہوں گی تو راستہ نظر آئے گا، بصیرت ہوگی تو حق نظر آئے گا، اور یہ بصیرت اللہ کی کتاب سے زیادہ آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی. اللہ کی کتاب اور اس کتاب کی فراہم کردہ بنیادوں کے سائے میں اہل بیت اطہار محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے فرامین. بس جو چاہتا ہے کہ اللہ کو پتہ چلے، خداوند عالم اس کے اندر دیکھے اس بات کو کہ یہ واقعاً امام زمانہ کا قدردان ہے، تو وہ دکھائے اپنے عمل سے، اپنی توجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کا قدردان ہے. اپنی بات کو اسی قرآنی جملے کے ساتھ تمام کرتا ہوں. خداوند عالم بہت ساری نصیحتیں کرنے کے بعد، بہت ساری مثالیں اور عبرتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں شکر گزار ہیں. اکثریت بات کو ایک کان سے سن کر، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، دوسرے کان سے نکال دے. اگر دنیا کے فائدے کی، پروفٹ کی کان میں بات پڑے، اس کو دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن اگر آخرت کے فائدے کی بات کان میں پڑے، اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، ان کے دلوں میں خواہش پیدا نہیں ہوتی. خداوند عالم حقیقی عشق اور محبت قرآن اور حقیقی عشق اور محبت محمد و آل محمد اپنے اندر رکھنے والے دل ہم سب کو عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام بندگان خدا نماز گزاران محترم کو تقوی الہی اور خوف خدا کی. اپنے آپ کو عادت ڈالیں اپنا احتساب کرنے کی. اہل بیت اطہار کے فرامین میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے درمیان دوران ایک مرتبہ کم از کم اپنا احتساب نہ کرے، اور اس سے مراد دکان کا حساب کتاب نہیں ہے کہ آج کتنے کمائے اور کتنا نقصان کیا ہے، یہ احتساب اس سے مراد نہیں ہے. اللہ کے سامنے خود کو پیش کر کے اپنا احتساب کرے کہ خدا نے مجھ سے کیا طلب کیا تھا اور میں نے سارا دن میں کیا کیا ہے، میں نے کتنی دیر اللہ کی طرف توجہ رکھی ہے، کتنی ایسی محفلوں میں بیٹھا ہوں جہاں میں نے خدا کو یاد ہی نہیں کیا، نہ میں نے نہ میرے دوستوں نے، ہم نے دنیا ہی کی باتیں کی ہیں، ہم نے دنیا ہی کے بارے میں پلان بنائے. تو اپنا احتساب کرے قبل اس کے کہ اللہ اس کا احتساب کرے. اور جب اللہ احتساب کرتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا. اور میں نے پہلے خطبے کے آغاز میں ایک پاکستان کی بڑی اور طاقتور اپنے آپ کو سمجھنے والی شخصیت کی مثال دی تھی. جب اللہ احتساب کرتا ہے تو پھر خدا جب ذلیل کرتا ہے انسان کو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی عزت کا یہ عزت میں نے نہیں کمائی تھی, یہ عزت کسی اور نے دی تھی اور یہ آزمائش تھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, تو جسے چاہے عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور دنیا میں کوئی سب سے بڑا عزت دار بنا بیٹھا ہو, جب اللہ فیصلہ کر لے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے, اس کو رسوا کرنا ہے, تو ساری دنیا کا مال اور ساری دنیا کا اقتدار کام نہیں آتا. تو جب اتنے بڑوں کے ساتھ خدا ایسا کر دیتا ہے تو جو کمتر ہیں دنیا کے معاملے میں ان کو اپنی فکر, ہر انسان کو اللہ کے بارے میں اپنی فکر کرنی چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. گزشتہ ہفتے میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت گزری تھی. ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام کی عرض کرنا چاہوں گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غریب مسلمان سے ملے اور اس کو سلام کرے لیکن اس طرح سلام نہ کرے جس طرح مالدار کو مل کے سلام کرتا ہے, تو قیامت کے دن خدا سے جب ملاقات کرے گا تو دیکھے گا خدا اس پر غضبناک ہے. اس پہ غور کریں, شاید عجیب لگے, کیونکہ عام طور پر ظاہر بات ہے کہ جب کوئی سیٹھ ہو, مالدار ہو, تو دل کرتا ہے اس سے ذرا اچھی طرح ملا جائے, اچھے تعلقات ہو, اور جب کوئی غریب ہو تو پھر شیطان انسان سے یہ کہتا ہے اس سے زیادہ فرینک ہوگا تو یہ قرضہ مانگے گا, یہ کہے گا میری مدد کر, یا کوئی بے روزگار ہوگا تو کہے گا میرا روزگار لگوا دے. آپ نے روایات سنی ہوں گی, دیکھی ہوں گی کہ کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا, اس کا اجر بعض اوقات اتنا بیان کیا گیا کہ انسان سمجھنا, اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا. اگر آپ تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت کریں کہ کسی کا روزگار لگ جائے, کسی کی نوکری لگ جائے, تو ایک کھانا کھلانے کا جو اتنا بڑا اجر ہے, اب جس کی آپ نے کوئی آپ واسطہ بن گئے, آپ وسیلہ بن گئے, آپ نے نوکری لگوا دی, اس کی لگ گئی آپ کے تھوڑی سی زبان کو حرکت دینے سے, تو اب وہ جو روز کھانا کھا رہا ہے اور روز اس کے بیوی بچے کھا رہے ہیں جو پہلے نہیں کھا رہے تھے صحیح طرح, تو ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ اس نے اتنے بھوکوں کو کھانا کھایا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن اس طرف انسان حرکت تب کرتا ہے جب ایمان حقیقی معنوں میں اس کے اندر سرسبز ہو, بیدار ہو, ورنہ وہی ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. نماز جمعہ میں آئے, ثواب لیا اور چلے گئے, ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئے. خدا مند عالم ہمیں ایسا نہ بنا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں توجہ فرمائیے گا, اس میں ہے کہ ایک آدمی جو خود ذرا مال زیادہ رکھتا ہے اور اپنے سے غریب سے ملے اور وہ سلام کرے, نہ کہ انتظار میں رہے کہ غریب اس کو سلام کرے. ہمارے پاس جب تھوڑی سی دنیا زیادہ آ جاتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں سلام کیا جائے, ہم منتظر رہتے ہیں, ہم اکڑے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. حالانکہ تعلیمات اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ جب سلام اور وعلیکم السلام کا تبادلہ ہوتا ہے, سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ اگر اس کے ثواب کے 10 حصے کیے جائیں سلام اور جواب کے, تو 9 حصے مستحب والے کو ملتے ہیں اور 1 حصہ واجب والے کو ملتا ہے. سبقت کرنے والے کو 9 حصے ملتے ہیں. تو جس کا ایمان ہوگا وہ منتظر نہیں رہے گا, اور اگر پھر بھی شک ہو تو اہل بیت کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مومن سلام میں سبقت کرتا ہے اور منافق انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں. خداوند عالم ہمیں پہلے سلام کرنے والوں میں, اور یہ نشانی ہوتی ہے عاجزی اور انکساری, اور یہ نشانی ہوتی ہے عدم تکبر کی. ہم نے پاکستان میں ایسے معاشرے اور ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر کوئی سلام نہ کرے, ان کا سلام کرنا تو دور کی بات, اگر کوئی سلام نہ کرے تو پھر جو ان کے بس میں ہو اسے سزا دینا وہ سزا دیتے ہیں کہ اس کی جرات کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اور پھر یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں جن کو حکم دیا گیا تھا. اللہ کے نبی بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے اور فرمایا تھا کہ میں بچوں کو پہلے سلام کرنا نہیں چھوڑوں گا تاکہ میرے بعد یہ سنت بن جائے, اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں, وہ حتیٰ کہ بچوں کو بھی پہلے سلام کرے, ان کو بھی شخصیت دے, عزت دے. خدا بند عالم ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح گزشتہ ہفتے میں شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی تھی. بس ایک دو جملے اس عظیم فرزند ملت جعفریہ کے بارے میں کرنا چاہوں گا. رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں, شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا خود شہادت سے کم نہیں ہے. اگر کسی کو عجیب لگے تو اس کا یہ تعجب کم ہو جائے گا اس بات پر غور کر کے کہ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے, لیکن اگر بی بی زینب ان کی یاد کو زندہ نہ رکھتی تو شاید کربلا کی داستان اور پیغام کربلا میں دفن کر دیا جاتا, دشمن دفن کر دیتا. اگر بی بی کا وہ گلی گلی اور دربار دربار میں جا کر اپنے بھائی کی مظلومیت کا, اور جو ان کے جس کے لیے بھائی نے قیام کیا تھا, بی بی نہ سناتی. شہید کی یاد منانا یعنی شہید کے پیغام کو زندہ رکھنا. میں بس ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ کچھ کرداروں کو معاشرے میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اور پھر لوگ اور خاص طور پر بچے اور نوجوان جب ان ہیروز کو دیکھتے ہیں اور اپنا ہیرو قرار دے دیتے ہیں, تو پھر جتنی صفات باقی بھی ان ہیروز میں ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جائیں. آج اگر ہم اپنے بچوں سے سوال کریں تمہارا فیوریٹ ہیرو کون ہے, وہ کہے گا امام حسین؟ نہیں کہے گا. وہ کہے گا میرا فیوریٹ ہیرو سپر مین ہے, کہے گا میرا فیوریٹ ہیرو اسپائڈر مین ہے. آپ کسی دنیا کے حریص سے پوچھیں تیرا آئیڈیل کون ہے, کہے گا میرا آئیڈیل مثلاً فلان دنیا کا مالدار ترین شخص ہے. ہاں اگر آپ توجہ کرائیں گے, کہیں گے رسول اللہ تیرے آئیڈیل نہیں ہے, کہے گا استغفر اللہ میری مراد یہ نہیں تھی, رسول اللہ میرے آئیڈیل ہے. تو سوال کیا جائے کہ تو رسول اللہ کو فالو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, چپ کر جائے گا, ہماری زبان بند ہو جائے گی. تو قیامت کے دن اللہ کن کے ساتھ معشور کرے گا جس کو دنیا میں ہم فالو کرتے تھے؟ لہذا توجہ کریں, اگر میرے بیٹے کے کمرے میں یا میری بیٹی کے کمرے میں کسی امام کی یا کسی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث لکھی ہوئی نظر نہیں آتی, ان کی حدیث لکھی ہوئی نظر نہیں آتی, اور اس کی جگہ کسی مغربی افسانوی ہیرو کی فوٹو لگی ہوئی ہے, کسی گانے والے کی فوٹو لگی ہے اگر میری بیٹی کے کمرے میں, کسی ایکٹریس کی فوٹو لگی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے دنیا مجھے دھوکہ دے چکی ہے اور میں اپنی بچی کو اور اپنے بچے کو اس دنیا کی قبر میں دفن کر چکا ہوں. اور قیامت کے دن جب قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب زندہ قبر میں ڈال دینے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, اس وقت ان ہمارے بچوں اور بچیوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہیں کس نے اس دنیا پرست بنایا تھا, تو وہ کہیں گے جب ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے باپ کو بھی اور اپنی ماں کو بھی ہم نے دنیا کے پیچھے دوڑتا ہوا پایا. اگر یہ آپس میں خوش ہوتے تھے تو تب خوش ہوتے تھے جب دنیا کی کوئی چیز ملتی تھی, اور ان کی ٹینشن کب ٹینشن آتی تھی ان پر, جب ان سے دنیا کی کوئی چیز چھن جاتی تھی, جب ہم نے دیکھا کہ گھر میں ہماری ماں اور ہمارا باپ دنیا ملنے اور چھننے پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے, تو ہمیں یہی تعلیم ملی ان کے عمل سے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو پھر ہم بھی دنیا کے پیچھے دوڑے, پھر ہم بھی دنیا پرست بن گئے. ہمیں دنیا پرست بنانے والے ہمارے آئیڈیل یہی افراد تھے. اگر ہم ان شہداء کی یاد کو زندہ رکھیں, انہیں ہیرو بنا کے پیش کریں, لیکن ہم زبان سے کہہ کر ایسا نہیں کر سکتے جب تک ہمارا بچہ ہماری بچی ہمارے عمل میں بھی یہ نہ دیکھے, ہمارے عمل میں صبر دیکھے, ہمارے عمل میں حلال پر قناعت دیکھے, بچی اپنی ماں کو دیکھے کہ وہ ایک سادہ مثلا لباس پر جو حلال سے ملا ہے، اس سادہ غذا پر جو حلال سے ملی ہے، ماں مصلے پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، خدا تو نے احسان کیا ہے ہمیں حرام سے بچا کے رکھنا. جب عمل سے بچہ بچی یہ دیکھے گی تو وہ پھر حرام کی طرف نہیں جائے گا، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گی. لیکن جب ماں باپ کو حریص پائے گی دنیا کا تو پھر دوڑے گی. اور اس تربیت کے ذمہ دار ہم خود ہیں. جب اپنے عمل سے ہم دنیا پرستی کریں اور چاہیں کہ بچہ معصومین کی سیرت پر چلے تو یہ خیال خام ہے، یہ دھوکہ ہے. خدا بندے عالم اس غفلت سے اور اس دھوکے سے باہر نکلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.